الحمد لله الحمد لله وكفى بالصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر ایدم تک ایک ہی ہے. روح کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، دین ایک ہی. شریعت کو بھی فرق رہا ہے، اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی. ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، پھر سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء، یہ مسلسل جاری تھا. لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے، اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئی. ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو اٹرنل ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بھی تھے جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے. اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی، کچھ پرانی ساقط ہو جائیں گی. یہ پرانی چیزوں کا ساقط ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں، یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے ضائع کر دیتے ہیں. اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے. اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے. قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے پیغام کیا تھا، شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر، لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ. یہ جو تقریباً 5-6 سال کا وقفہ ہے، اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے، اور پھر آخر میں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کیونکہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے. کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مذمت زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، تو فائدے بھی ہے بس. اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ. تو باعدہ میں آخری حکم آ گیا، حال ہم کو ملتح ہم باز آتے ہو کہ نہیں آتے، حرام کر دیا گیا. تو یہ تدریجاً ہوا ہے کہ ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی ہے. ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو، یا تو بخیر لکھا ہے اس سے بھی بہتر کے آتے ہیں، اور اس لیے حالیہ اس جیسی ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، مالک الملک وہ ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے؟ پس ہم دیکھ چکے ہیں ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا نہیں عیاناً. یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے. یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. محمد تمند الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو دے دے گا, یعنی منافق کی جو طرفہ ہوتا ہے, اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ یکسو ہو جائے کفر کی طرف, اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف. مجدین بین ذالب کی کیفیت میں جو مبتلا ہے اس کے دو یہ امکانات ہیں. تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا اس کا ذکر ہے. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل, تو وہ تو سیدھی راہ سے بٹ گیا. ود کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر دے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد, پھر کفار بنا دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیحدہ سے گمایاں نہ رہے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے, اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے. حسد من عند انفسہم, اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی. من بعد ما تبین لہم الحق, اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے, وہ جان چکے ہیں, پہچان چکے ہیں, کسی مغالطے میں نہیں ہے, غلط صحیح میں نہیں ہے. فاعفو واصفحوا, یہ بہت اہم ہے مقام. تو اے مسلمانوں, تم معاف کرتے رہو اور سر سے نظر سے کام لو. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے, ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں. کیونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے, سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے, تم پر حملے کریں گے, جنگیں ہوں گی. تو فوری طور پر یہ جو آسین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت, جب تک یہ پڑے رہے گورنمنٹ انہیں پا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ سمجھیے کہ یہ حکم دیا نا, فی الحال انہیں چھیڑو مت, ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو, پاسو معاف کرتے رہو, درگزر کرتے رہو. اور بس پہو کہتے ہیں, صفا کہتے ہیں, اس طرف کا یہ صفا ہے, یہ غرق ہے, کیسے نظر کر لینا, دیکھا ہم دیکھا کر لینا, نظر انداز کر دینا. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا, اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نمٹ لو گے, پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آپ آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر اقتدار تک پہنچا دیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقعی صلاۃ و زکاۃ, نماز قائم رکھو, زکات دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے, بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے, تو مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا, وہ تو اللہ کے یہاں ڈپازٹ ہو گیا, جا جمع ہو گیا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, اس اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, اب دیکھتے جب یہ نئی امت سب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے. انہوں نے کہنا یہ شروع کیا, وقالوا لن يدخل الجنة, ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں, الا من كان هودا او نصارا, سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, اہل حدیث کے مقابلے میں جو بندی بریلی جمع ہو جائے, چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا بیر ہے وہ اپنی جگہ ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے مقابلے میں شاید اور جو جو ہے رسول کے لوگ جمع ہو جائیں. ایک کامن اینمی جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑی کنٹرڈکشن ہے وہ پھر ایک متحدہ بھاگ بنا. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ لفظ بات آ گیا. یہ ان کی خواہشات ہیں, منظر خیالات ہیں, ان کی وشفل تھنکنگ ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, کہو ان سے لاؤ تو دلیل اگر تم سکتے ہو, دلیل کتاب سے لاؤ, کہیں تورات میں لکھا ہے یہ, کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے, جو تورات جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے لکھا جو نہیں لکھا ہوا, کہیں لکھا ہوا نہیں. اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروت آ رہا ہے, بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن, کیوں نہیں, ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو, اس کا رویہ صدق پر, سچائی پر, حسن کردار پر مبنی ہو, سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو, جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه, تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ خود اسے دوچار ہوں گے. یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں. اب دیکھیے اس کا جواب وہی ہوگا, نمبر ایک کے لیے ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی, کوئی چیز کہیں بیان کی گئی, کوئی کہیں بیان کی گئی ہے. کتاب کو لینا ہے جو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت ہے. دوسرے یہ کہ یہ سارا سلسلہ احترام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے, اس میں پہلے سے ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, تو وہ تو دم کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے. اب دیکھیے ایک طرف سے ان کا کہنا یہ تھا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. اب عمل کیا ہے؟ وکالت یہود ریاست نصارہ آراش ہے, یہودی کہتے نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی بنیاد نہیں, کوئی جڑ نہیں. وکالت النصارہ ریاست یہود آراش ہے, اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں, بے بنیاد لوگ ہیں, کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے نہیں. وہم یتلون الکتاب, اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں, یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں, وہ ہے کہ جو عیسائیت کو جوڈائز کر رہی ہے, کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ وہ یا تو سارا اس کا توڑ لیا تھا بائبل سے, سارا اختیار توپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا, لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا. اب اس کی منطقی انتہا یہ کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں. تو حال ہی میں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں, جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے, ایک عیسائی بھی آئے تھے, اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی بلال نے کوشل نے بات کی تھی. تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے, کہ جو اس وقت امیجنس کہلاتے ہیں وہاں پر, اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا طرز عمل ہے. وہ یتلون الکتاب, اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کو پڑھنے والے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے, انہی کی سی بات کہی تھی, یعنی یا اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں سے یہ اختلاف کر رہے تھے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان ذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا. اب دیکھیے یہاں جو بقیہ یہ آیات آ رہی ہے, اگر کہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین, خطاب میں بنی اسرائیل, لیکن اب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرف شروع ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا, پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا. تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت. اس حوالے سے ریلیونٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تمہید مانی جا رہی ہے. یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے. تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابق امت مسلمہ معزول کر دی گئی اور نئی امت, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نشو کر دی گئی, انشار کر دی گئی. اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھے ہیں, اسی لیے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, میں نے عرض کیا کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے. چونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے, اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. سن 6 میں حضور گئے تھے ہیں, تب بھی یہ صلح حدیبیہ ہو گئی, واپس آنا پڑا, عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی. سن 7 میں پھر ہوا ہے, تو یہ 7 برس بہت صاف گزرے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا قریش کا. ومن اعظم ممن منع مساجد اللہ ان کا رفیع حکمہ وسعا فی خرابہا, اور وہ اسی تخریب میں لگے ہوئے ہیں. یہ خراب تخریب, تخریب اسی سے بنا ہے. یہ تخریب بہت طرح کی ہوتی ہے. ظاہر تخریب ہوتی ہے کسی مسجد کو گرا دینا, اور ایک ظاہری بن باطنی معنی وہ ہوتی ہے, وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے بجائے اسے شرک کا اللہ بنا دیا ہے. وہ تو دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہے, اس کے پاسماں ہیں, وہ پاسماں ہمارا 360 بت رکھ دیے گئے اس گھر میں لا کر جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توحید خالص کے لیے. وساط ہی خراب ہے. یہ لفظرا نوٹ کر لیجیے, یہ ایک حدیث سے بھی آیا ہے, بڑی دلدوز حدیث ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں. حضور نے فرمایا زمان ہو, اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب دل کے جائیے, لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, قرآن میں سے اس کے رسم, رسم الخط, الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے, یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجد عامرت, ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وہی خراب من الہدا, ہدایت سے خالی ہو جائے. یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدا. وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء, اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود, فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا, انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی, مخالفت, جنگ و جدال, بھڑکانا, اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا, اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا, یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا. کہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا, اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں, اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں, اسلام میں کوئی برہمنیزم نہیں. اسلام تو ایک کھلا, ہر شخص کتاب اللہ پڑھے, ہر شخص عربی سیکھے, ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے, ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے, ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے. یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے, ظاہر بات ہے کہ اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں. رسید فرحان کو لاؤ پھر تو پیشہ میں جو کچھ پیشہ ورانہ قسمتیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی, علماء حق نہیں ہے, لیکن کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء سر میں سے. باقی یہ اصلی بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے, ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا. سیدھی سیدھی بات, یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کو سبق ہے. فلاح کا مکان اگر میں یہ شروع ہے اللہ صاحب, ایسے لوگوں کو تو سوائے اس سے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں. یہ اللہ کے مسجدوں میں نظر خوف پیدا ہو کر ڈر کر لہن سے دنیا خزی, ان کے لیے دنیا میری رسوائی اور ذلت ہے. لہن فی الآخرت عذاب العظیم, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وللہ المشرق والمغرب, اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ کہ یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اسی عقیدت تھی, مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اسی عقیدت تھی, تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا اور یہ دفعہ بدلا ہے قبلہ. پہلے آ کے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی اور پھر کہیں قبلہ ہوا. تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے, وہ آگے آ جائے گا, لیکن اس کی تمہید مانی جا رہی ہے. للہ مشرق والمغرب, مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. یعنی اگر ہم اس کرتے ہیں مغرب کی طرف, تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ مغرب میں ہے. معاذ اللہ, اللہ تو جہت سے مقام سے مامرا مامرا بڑا ابرا. اس لیے ہے کہ ایک ثانیت پیدا کرنے کے لیے اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا, علامت ہے. غالب نے ٹھیک کہا ہے, قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. قبلہ جو ہے وہ مسجود پہ نہیں ہے, ہے پڑے سرحد ادراک سے اپنا مسنون. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, جدھر میں تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کرو سے. ان اللہ واسع علیم, یقین اللہ بہت وسعت والا ہے, بہت وسعت والا ہے, وہ کسی صنف میں محدود نہیں ہے, اور علیم ہے, ہر شے کو جاننے والا ہے. دیکھیے یہاں یہ آیت کہہ کے اب چھوڑ دیا مسئلہ, اگلے مسئلے پر آ گئے. آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے اہل قبلہ کے لیے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, اور ان لوگوں کی ظاہر بات یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی. یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہودیوں کا یہ گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا. بل نہ ہوں معافی سماواتی اللہ, نہیں, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے, سب مخلوق ہیں, مملوک ہیں, خالق اور مالک صرف وہ. کل لہ قانتون, اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بڑے سے بڑا رسول, بڑے سے بڑا ولی, بڑے سے بڑا فرشتہ, بڑے سے بڑے اجرام سماویہ, سب کل لہ قانتون. بنی اس سماوات و الارض, وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے. یہ ابداع اور خلق, ان میں فرق ہے. ابدا, بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی میں حجت اللہ بالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی تین عنوان دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں, ابدا, خلق, تدبیر. ابدا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو, آدم نے محض سے کچھ بنا دیا, کچھ نہیں تھا بنا دیا, کل فیصلہ, یہ ابدا ہے. خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا, جارے سے انسان بنایا یہ تخلیق ہے, آگ سے دل بنایا یہ تخلیق ہے, نور سے فرشتے بنا یہ تخلیق ہے. تو ابدا بنی, بنی وہ ہے کہ جس میں نئی چیز, اس لیے بدعت ہمارے یہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھے اور ہاتھ بھلا کے سامنے کر دی گئی, جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. اس سے لفظ بنی اور سماوات و الارض, وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آيَةٌ, اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتی, یہاں پھر وہی مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن ہے, کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ, اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی. یہ میں اب کر چکا ہوں, یہ مضمون جو ہے ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کہ تم معجزے ایسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے, موسیٰ نے دکھائے تھے, تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو, ہم مان لیں گے. یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں, فراح و ریحان و جنت النعیم, فسلام لک من اصحاب الجنین, یہ بشارت دی. اور جو غلط راستے پر جائیں, کفر کریں, منافقین میں مبتلا ہوں, ملحد ہوں اور بدعملی کریں, ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے. آپ کا کام دعوت ہے, ابلاغ ہے, تبلیغ ہے, نصیحت ہے. ولا تسألوا عن أصحاب الجحیم, آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد کیوں جہنم میں پہنچ گئے, ہم نے کیوں بھیجا تھا, تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے. نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. کون جنت میں جانا چاہتا ہے, کون جہنم میں جانا چاہتا ہے, یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے. آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دیں, ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے, حق واضح ہو جائے, کوئی اشتباہ نہ ہو, بالکل مبرہن ہو جائے, واضح ہو جائے, بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ مسئولیت جو ہوتی ہے انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس کے لیے بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی, پوری پوری تحریکیں برباد ہو گئی. لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے, بہرحال حضور کے دل میں رحمت. آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے, اے اللہ عمر بن حسام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی. فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی کسی مغال سے بنا رہی ہے, ہر دن راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کرے ان کو ملت. لہذا امید ملک سے کی, اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے. اقبال نے بہت خوب کہا بندہ مومن کے بارے میں, جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد ذلیل. مقصد اونچا لیکن امید قریب رکھی, اللہ چاہے گا تو ہو جائے, نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے. اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے, کہیں دائیں بائیں ہک اور پروف کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے. لن تب یہود والا نسارا تبیا ملتا ہوں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, کہہ دیجیے یہ تو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت. ولن یتبع اہواہم, اور نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں, اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, یہاں ہم جوڑ دیں گے الفاظ بل فرض, بل فرض بفرض محال, اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کے معاملہ کر لو, کچھ ان کی بات مانو کچھ اپنی بات منوا لو. یہ مسئلے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجیے کچھ ہماری بات کمپرومائز کیجیے. اب ظاہر بات کہ جہاں اب یہود کے ساتھ بھی معاملہ ہے, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی, اس کے بعد سے آپ کے پاس علم آ چکا, تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایت. معاذ اللہ, معاذ اللہ, حق کی تلوار بڑی لمبی ہے. اور اللہ کا عادل یہ فرق سے فرق بدلتا نہیں ہے, نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا, قوم کسی اور قوم سے ایک معاملہ کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں. اللہ کے اصول ہیں, اللہ کے قوانین ہیں, اس کی فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, پھر یہ کہ اس کی سنت ہے. لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته, وہ لوگ تو جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اس پر میں نے اپنی کتاب کے لیے بحث کی ہے, تلاوت کا اصل حق کیا ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید لکھ کر کے حقوق نامی کتاب کیا, اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن ایک بات جان لیجیے کہ تلاوت کا لفظ قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا, یہ بڑا ذو معنی یہم ہے. تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا, اور تلا یتلو کسی کو پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. وشم سے وجوہا والقمر اذا تلاها, سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند. تو یتلو کے معنی کیا ہے, when you are reading the book you are following the text. بعض لوگوں کو جگہ ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ, وہ بیچارے زیادہ ماہر نہیں ہے, تو تاکہ میرا ادھر سے ادھر نہ ہو جائے ایک سطح سے دوسری سطح پر میں پہنچ جائے انگلی بھی ساتھ ساتھ کرتے, تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ. لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا, جب آپ اس کتاب کو فالو کریں, اسے اپنا امام بنائیں, اس کے پیچھے چلیں, اس کا اجتماع کریں, اس کی پیروی کریں, جس کی جو دعا ہم کرتے ہیں وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما, تو اللہ کو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وجہ سے ہم فیصلہ کر دیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا ادا کرے اور اس کی پیروی بھی کرے, وہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو نہ تلاوت کا حق ادا کرے نہ پیروی کرے, وہ دعویٰ کرے کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر, تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا لگا ہے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. فمن یکفر به فاولئک هم الخاسرون, اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو سارے میں رہنے والے. اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے. وہ آیت کے جو پانچ چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جو کی تو, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یہ ترتیب ذہن میں رکھی ہے. اور دوسری آج جو کی تو صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے. بریکٹ یوں بناتے ہو, اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیان, اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا, یہ تو جو خطو وہی ہے, ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی. ولا يقبل منها عدل, وہاں کیا تھا, ولا يقبل منها شفاعة, یہاں کیا آیا, ولا يقبل منها عدل, نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعة, یہ شفاعت بعد میں لے آئے, عدل پہلے لے آئے, وہاں شفاعت پہلے ہے عدل بعد میں, بس یہ تبدیلی ہے. ولا هم ينصرون, اور یہ پھر یوں کرتی وہی جو پہلی آیت میں تھا جس سے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی, نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے. یہ جو حصہ تھا وہ تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل تھا, سورہ بقرہ کے 18 رکوع جن میں روح سکون ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف, 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے, لیکن بین السکون وہاں بھی اشارے موجود تھے, روح سکون جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف. 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو ہوئی سے ہے, اللہ یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا, کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, وہ بات سمجھ ہے کہ کیا ہوگی. دیکھیے حضرت ابراہیم کی دسی کی یہ دو شاخیں چاہیے, ویسے تو تین ہیں, عام طور پر لوگوں کے علم ہے کہ دو بیویاں تھیں, حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے, حضرت سارہ سے حضرت اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر, رواج ان غیر حیدر ان, تو وہاں یہ جو ہے دسی چلی. لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی, اس کے بعد مسلسل یہ سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں ہے. نبوت کا سلسلہ کرا دوسری شاخ میں, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف کرتے جائیے, حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل. اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی بنی قطورہ کہلاتے, تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ, بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی, ان میں سے 1 ملین تھے, ملین یعنی بیان, ان میں حضرت شعیب کی نسبت ہوئی تھی. حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں لیکن بنی بیان میں سے. بہرحال اب کے حضور کی نسبت ہوئی بنی اسماعیل میں, ادھر بڑی اسرائیل ہے ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ, اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو. تو اب اگر اس انتقال کے وقت اگر وہ جو کامن سیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے. ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے, تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے, لیکن یعقوب کس سے بیٹے تھے, اسحاق سے, اسحاق کس سے بیٹے تھے, ابراہیم. تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیمی کی ہے, اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو. یہ صرف یہ ہے کہ دو پیڑھی اوپر جا کے مل جائے اور اللہ کا کیا, اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا. لہذا یہ ساری گفتگو شروع ہو رہی ہے, 4 رکوع اب وہ ہے پدمے سے شروع ہو کر 18 تک, ان کا اصل مضمون ہے تحریر قبلہ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں. میرا کتاب کیا ہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر, حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح, اور اس میں ایک تحریر ہے تقریر ہے, جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. تو کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. فاطم محمود, اب جو ایک جملے میں اتنی پوری داستان ہے, اس نے ان سب کو پورا کیا, سب میں پاس ہو گیا, ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ, جو فلائنگ کلر ہر امتحان سے نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما, تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نو انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی, انہوں نے کہا میری نسل کے بارے میں یہ وعدہ ہے کہ نہیں. قال لا ینال احد الظالمین, فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے, نیک ہوں گے, سیدھے راستے پر چلیں گے, ان سے ہمارا وعدہ ہے, لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازمن وہ اس وعدے کا مصداق بن جائے. وہی جان لو بیت مصابت للناس وامنا, اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو, اپنے گھر کو, بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ, لوٹ کے آ رہے, لوٹ واٹ کراؤ, حج کرو, مصابت للناس وامنا, اسے امن کا گھر قرار دے دیا. تتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو, نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد تو خاص پتھر نہیں ہے, بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے. لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے, روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں, کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے, ایسے ہی یعنی ایک پتھر تھا جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے. کوئی اور ذرائع کبھی تھے ہی نہیں, اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود. اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے, اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا. وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ تھے, اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل, پھر اس کے آس پاس جو ہے دو رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز. واحد الى ابراہیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود, اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو, میں کیا میرے اس گھر کو پاک رکھو. اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی, ظاہری صفائی بھی ہو, گند نہ ہو, تاکہ ظاہر آئیں تو ان کے دلوں میں جو کدورت پیدا نہ ہو, کوفت نہ ہو, کھلی فضا ہو, صاف رکھو. اور تطہیر باتوں وہاں توحید کا چرچا ہو, کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے. انتحرا بیتی للطائفین والعاکفین, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, ورکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور یاد کرو جو کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے, اور اس کے رہنے والوں, اس کے یہاں آباد ہونے والوں کو, یعنی بنی اسماعیل کے لیے, ان کو رزق عطا فرما میووں کا اور پھلوں کا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, اب یہاں حضرت ابراہیم سے رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں, اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال احد الظالمین, کہ جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے اللہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر, تمہاری اولاد بھی سے جو کفر کرے گا, امت کے اوہ قبیلا, اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا, امامت میں شامل نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا. ومن کفر امت کے اوہ قبیلا ثم اصبره الى عذاب النار, ہاں پھر اسے کچا کچا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف, وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے. یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجیے, قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے. اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے, کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے. ان اول بیت المدع للناس الذی بمکہ تھا, پہلا گھر. اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک, کم و بیش جو ہے 4000 برس ہے, عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مقصود نہیں ہوگی. یہ پہلا گھر ہے, پہلا وہ گھر خدا کا. تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھی باقی وہ امتزاج زمانہ تھی, اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا سیلاب کی وجہ سے وہ سب جو ہے دیواریں بہ گئی تھی, صرف بنیادیں تھی. ان بنیادوں کے پھر وہی ابراہیم مقاد بیت, یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا. اب میں آئندہ کہتا ہوں آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے, اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے. تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو, ہماری اس مشقت کو, محنت کو قبول فرما. بال گھر بنا رہے ہیں, پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ 13 برس ہے, ہاتھ بتا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو سر سے قبول عطا فرما, یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اور اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ. نوٹ کیجیے ابراہیم کہہ رہے ہیں. تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں تو میری موت لازمن حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکا ہے, ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. فمن ذریتنا امتا مسلمۃ لک, اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی ہو برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو. وارنا منافع کرنا, اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا, اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا, جو منافع کے حج ہیں ارینا منافع, اب کیسے حج کریں, کیا آداب ہوں گے, ثواب کیسے ہوگا, کیا کریں گے. تم آ لینا اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما. انک انت التواب الرحیم, یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ربنا وباسرین رسول منہم, اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں, اب چونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسرائیل, بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے سمجھ گئے, یہاں دونوں کی نسل ان سے مراد ہے کہ وہ بنی اسماعیل. ہماری اس نسل میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے, بات کر رہا ہوں کوئی مغایرت کا نبیت کا پردہ حالی نہ ہو. وہ کیا کرے, یتلو علیہم آیات کا, تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے. وہ محمد الکتاب اور حکمت, اور صرف سنائے نہیں تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی. صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے, سکھانا تعلیم دینا دلوں میں بٹھانا اور حکمت بلتی ہی, اور ان کو پاک کرے, ان کا تذکیہ کرے, ان کے دلوں میں پوری محبت اور آخرت کی طرف کے سوا کوئی طرف باقی نہ رہے. ان مکان کر عزیز الحکیم, یقین پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. تو من یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفہ نفسہ, اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. یہ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرف جاتا ہے, رغبہ الہ کسی شے کی طرف رغبت ہونا, محبت ہونا, میلان ہونا, اور رغبہ عن کسی شے سے متنفر ہونا, کسی شے سے ابا کرنا, اس کو چھوڑ دینا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہو, اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. بلاپن اس کا فائدہ ہو چکی, اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا, چن لیا تھا. بَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور پھر آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جب جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم, اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا حکم, یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو. حاضر, یہ آخری انسان, آخری 100 برس کی عمر, 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل. حضرت سارا سے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی, اب وہ 13 برس کا تھا, باغی بن گیا تھا اور اس وقت ذبح کرنے کا حکم کرا. جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم, قال اسلمت لرب العالمین, اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کے اس کی پیروی کرے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ, اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. یا بنی, وہ کیا کی نصیحت ہے میرے بیٹو, ان اللہ اصطفى لكم الدین, دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے. کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت. یہی بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ہم کن تم شہداء حضرہ یعقوب الموت, کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا, جب آج ہم کی یعقوب پر موت, یہ تبدیلی ترجمہ ہوگا, اس حضرہ یعقوب الموت اس قال لبنی ما تعبدون من بعدی, حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا 12 کے 12 اور ذکر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے, جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی, وہاں انتقال ہوا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, اس کال میں بنی ہوئی ماتا ابودین دن بعد, میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے, کس کی پرستش کرو گے؟ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا, لیکن یہ کہ میٹھا قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے. قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, تو کہا کہ ہم پوجیں گے, بندگی کریں گے, پرستش کریں گے آپ کے معمول کی اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معمول کی, اور یہ کوئی مختلف معمول میں کہ الہ واحد, وہ تو ایک ہی الہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اس کے لیے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ آج 2 مرتبہ آئے گی اسے رکوع میں. ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا, ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد, قد خلت وہ گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے, یعنی یہاں تمہیں سلطان بوت کا کوئی مقام نہیں ہے. ہر سب کے لیے اپنا عمل, اپنا ایمان, اپنی کمائی. بلا تو سالون اما کابو عملون, تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے, تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے لائے ہو. تو راتے ہیں ابرم سلطان مون, تو راتے ہیں تم کیا ہو بھائی, تو اپنی بات کرو, باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وصیت ابراہیم کی اور یعقوب کی, اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا چارہ ملا ہے, قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, وہی متحدہ بھاگ حضور کے خلاف. یا تو یہود سے انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی, تو ہدایت پر ہو جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا, کہہ دیجیے نہیں بل نتبعو, ہم تو نتبعو یہاں پہ محذوف مانیے, بل نتبعو ملت ابراہیم حنیفا, نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی, بالکل یکسو ہو کر. وما کان من المشرکین, پر وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ, اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے, دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس جواب میں تم یہ کہو, قولوا کہو آمنا باللہ, ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, وما انزل الینا, جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب, وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب، جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، بل اسماء اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں. جیسے ایک تفضیل کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے، یہ اور بات ہے. وہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار. لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، اور ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یہود اور نصارہ بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، نو کمپرومائز، ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں، وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جدم جدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں. فَتَيَسَّرَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا، آپ فکر نہ کریں. آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ نہیں کرتے، کچھ لوگ کا معاملہ سوچے نہیں، ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں، ان کی دھمکیوں کا پرسن نہ ہے. فَتَيَسَّرَ اللَّهُ، اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے، لیکن آپ کا ہی ہے. یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے، اور کچھ وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے. ان کی واجہ محترمہ نائلہ، انہوں نے بتانا چاہا ہے کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے وہ فَتَيَسَّرَ اللَّهُ، ان الفاظ میں وہ خون پڑا ہے، دبا بھی موجود ہے. کہ وہ سمیع العلیم، اور وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغت اللہ، کیا معنی یہاں پر دیے گا آپ کو محفوظ ماننا ہوگا، اخترنا صبغت اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو. ومن احسن من اللہ صبغت ونحن له عابدون، اور اللہ کو بہتر رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم، اے نبی سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو، حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہو ربنا و ربکم، تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، رب تو ایک ہے، رب بھی ہے تو قدیم بھی ہے، شریعت میں فرق ہوا. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ، البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل. ونحن له مخلصون، اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے. یہ ذرا تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجیے کہ میرے اور آپ کے لیے لمحے سے آئے. نحن له مسلمون، 136 میں آئے اس کو ختم ہوئی، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں. نحن له عابدون، آیت نمبر 138، ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. تو صرف اسلام نہیں، عبادت اور ٹوٹل عبادت، ٹوٹل بندگی، پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت. اس سے آگے بات آئی ونحن له مخلصون، یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے. اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفعت پیش نظر نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. دنیا بنانا، دنیا کمانا، دنیا کو ذریعہ بنانا، اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں. اخلاص، حضور نے فرمایا من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك، ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے شرک کیا، اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھانے کے لیے شرک کیا. فنحن له مخلصون، نحن له مسلمون، نحن له عابدون، نحن له مخلصون. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم. ہم تقول اللہ ابراہیم اب اسماعیل اب اساق و یعقوب و بلسبات اکاد حودن اور نصارہ. کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اساق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی کا ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اور اساق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے. محمد رسول اللہ ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے سب کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ کم ہی ہو رہی اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی. ہم تقول اللہ ابراہیم اور اسماعیل اور اساق اور یعقوب اور اسماء کا کالو ہودن اور نصارا، تو لان کمار امام اللہ، کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. من اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، کان کھول کر سن لو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا. تمہارے پاس گواہیاں ہیں، علماء یہود جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے، گواہی کو چھپائے بیٹھے. من اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، ومن اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. تلک امة قد خلت، یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ، جس کے یہ گلے سرسبت تھے گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کمائی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کمائے ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.